إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون رمضان المبارک اختتام پذیر ہے آخری گھڑیاں اور آخری لحظات جاری ہیں آپ کوئی بھی نیکی انجام دیں اس کا اختتام کثرت توبہ اور کثرت استغفار بھی کیا کریں اس کے دو فائدے ہیں ایک گناہوں کی بخشش حاصل ہوگی اور دوسرا فائدہ یہ کہ بعض لوگ نیکی انجام دیتے ہیں اور شیطان ان کے دلوں میں اس نیکی کا غرور پیدا کر دیتا ہے اور وہ کبر اور بڑائی کا شکار ہو جاتے ہیں دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو جنتی اور باقیوں کو جہنمی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بھی شیطان کا ایک وار ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہو سکتا ہے. جیسے نبی علیہ السلام نے دو بھائیوں کا قصہ بیان کیا، ایک نیک اور صالح تھا اور دوسرا بد کردار تھا، اور ایک دن اس نیک اور صالح بھائی نے اس بدکار بھائی سے یہ کہہ دیا کہ واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ جملہ بعض اوقات نیکیوں کے غرور کی بنا پر پیدا ہوتا ہے کہ صرف میں ہی اللہ تعالیٰ کی رضا کا مستحق ہوں اور کوئی نہیں. جب دونوں مر گئے تو سنن نبی داؤد کی حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے دونوں کو سامنے کھڑا کر لیا اور فرمایا کہ تم نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا، وہ اقرار کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ انی قد غفرت له، میں نے اسے معاف کر دیا، وادخلتک النار، اور تجھے جہنم میں داخل کر دی. یہ ساری نیکیاں ایک ہی جملے نے برباد کر دیں. ویسے جملہ بھی بڑا ہیبت ناک اور بڑا سنگین ہے کہ قسم کھا کر کہنا کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے کو معاف نہیں کرے گا. یہ بہت ہی سنگین جملہ ہے، بلکہ ایک تکفیری ذہن کی پیداوار ہو سکتا ہے، کیونکہ معاف نہ کرنا کفر کی بنیاد پر ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں کافر کے لیے بخشش نہیں ہے، تو اس میں تکفیریت کی بو آتی ہے. الغرض اگر ایک انسان نیکی انجام دے اور توبہ اور استغفار پر نیکیوں کا اختتام کرے تو بخشش تو حاصل ہوگی، مگر ساتھ ساتھ شیطان کا وہ حربہ ناکام ہو جائے گا جو وہ نیکیوں کا غرور پیدا کر کے اپناتا ہے. سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، عبداللہ بن عباس کے قول کے مطابق ہی نعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورہ اللہ کے پیارے پیغمبر کو آپ کی وفات کا پیغام دیتی ہے کہ اب یہ چل چلاؤ کا عالم شروع ہو رہا ہے. نبی علیہ السلام نے ایک بھرپور زندگی گزاری، مکہ میں 13 سال مستقل دعوت کا کام کیا اور مدینہ میں 10 سال مستقل جہاد کا کام کیا، ایک بھرپور دعوتی زندگی گزاری. اب جب کہ آخری لمحات آ گئے، آخری شب و روز آ گئے، تو اللہ رب العزت نے آپ کو استغفار کا حکم دیا، فسبح بحمد ربک واستغفرہ. اب ان آخری ایام میں اپنے رب کی تسبیح بیان کرو اور کثرت سے استغفار کرو. تو ہر عمل کا اختتام جو ہے وہ کثرت استغفار پہ ہونا چاہیے. جیسے قرآن پاک میں تہجد گزاروں کا ذکر ہے، لوگ راتوں کو قیام کرتے ہیں اور لمبے لمبے قیام اور سجود ہوتے ہیں اور تہجد کا اختتام سحر کے وقت صبح کے وقت ہوتا ہے صبح کے طلوع ہونے کے ساتھ, اور قرآن کہتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, یہ اللہ کے متقی بندے ہیں جو صبح کے وقت استغفار کرتے ہیں, راتوں کو لمبا قیام کیا اور جب قیام اپنے اختتامی مرحلے کو پہنچتا ہے تو استغفار شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ ہم گناہگار ہیں ہمیں معاف کر دے. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ, یہاں حج کا ذکر ہے, جب حاجی مزدلفہ سے منیٰ روانہ ہوتے ہیں یہ بھی حج کے اختتامی لمحات ہیں اور یہاں بھی استغفار کا حکم. ماہ صیام یہ رمضان المبارک بالکل اختتام پذیر ہے اور ان لمحات اور لحظات میں کثرت استغفار کی ضرورت. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, طوبی لعبد وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا, اس بندے کے لیے خوشخبری ہو جو اپنے صحیفے میں نامہ اعمال میں قیامت کے دن استغفار کثیر پالے, بڑا استغفار. نامہ اعمال کے ہر ورق پر ہر صفحے پر اس کا استغفار کرنا مذکور ہو, یہ بندہ بڑا ہی بشارتوں کے لائق ہے اور خوشخبریوں کا مستحق ہے. ویسے بھی نامہ اعمال بندے کی وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے وقت ملاحدہ کرے گا اور اچانک یہ کتاب پہلے سے دکھائی نہیں جائے گی, اگرچہ یہ وہ کتاب ہے جو لکھی تو فرشتوں نے ہے مگر لکھوائی بندوں نے خود ہے, ان کے اعمال ان کی حرکات. تو بندے خود اس کتاب کے مؤلف ہیں, گو قلم فرشتوں کا چلتا رہا, جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا موقع ہوگا جس کو عرض اکبر کہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ صحیفہ کھول کے سامنے رکھ دے گا, اپنی رپورٹ خود ہی پڑھ لو. ایسے میں اگر کثرت استغفار صحیفے میں موجود ہے تو وہ بندہ بڑا ہی مبارکباد کا مستحق ہے. اللہ تعالیٰ کو بندوں کے اعمال میں استغفار سے بڑی خوشی ہوتی ہے اور اللہ بڑی محبت کرتا ہے. رمضان کے اختتام پر استغفار اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر گناہوں کی بخشش حاصل نہ ہو سکے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دھتکار دیا جائے گا. جبریل امین کی تین بد دعائیں اور اللہ کے پیغمبر کا آمین کہنا, وہ بد دعا جنہیں لگ گئی ان کا کیا بنے گا. بعد لمن ادرک ابویہ کلیہما او احدہما فلم یدخلاہ الجنہ, جو شخص اپنے والدین کو پالے یا کسی ایک کو پالے اور ان کی خدمت انجام دے کر جنت حاصل نہ کر سکا اسے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے. نبی علیہ السلام نے آمین کہا. بعد لمن ذکرت عندہ فلم یصلی علیک, جس شخص کے سامنے آپ کا ذکر ہو آپ کا نام لیا جائے اور وہ بد نصیب آپ پر درود نہ پڑھے اسے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے. آپ نے آمین کہا. بعد لمن ادرك رمضان فلم يغفر له. جو شخص رمضان کا مہینہ پا لے اور اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے اسے بھی اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے. آپ نے آمین کہا. یہ مہینہ ہم سب پا چکے اور اختتامی لحظات میں ہم سب داخل ہو چکے ہیں. کچھ معلوم نہیں بخشش کا معاملہ کیا رہا, لیکن چند ساعات اور گھڑیاں باقی بچی ہیں. یہ استغفار کے لیے کارآمد ہو سکتی ہیں. ضرورت صرف گناہوں پر ندامت کی ہے. جو بندہ توبہ اور استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں جھانکتا ہے, اور اگر دل میں ندامت ہو اور گناہوں پر پشیمانی ہو تو اللہ تعالیٰ اس ندامت ہی کو توبہ قرار دے کر بندے کو معاف کر دیتے. اور اس کا ارشاد عام بھی ہے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے ان بندوں سے کہہ دو جو اپنے نفسوں پر زیادتیاں کر چکے ہیں, گناہوں پر گناہ کر چکے ہیں اور بڑی معصیتوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, ان سے کہہ دو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ رب العزت تمام گناہوں کو بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے. تو توبہ کا معاملہ بہت ہی سہل ہے, بس توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. توبۃ النصوح ہونی چاہیے خالص اور سچی توبہ, جس میں سر فہرست بات یہ ہے کہ بندہ گناہوں پر نادم ہو اور آئندہ گناہ چھوڑنے کا عزم کر لے. کچھ لوگوں کے ذہنوں میں رمضان کے مہینے میں یہ بات ہوتی ہے کہ رمضان تک پرہیز کر لو, جو ہی یہ مہینہ گزرے گا پھر اپنی سابقہ روٹین پر آ جائیں گے اور جو کام پہلے کرتے تھے وہ شروع کر دیں گے. یہ بات اگر موجود ہے تو اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے, دل کی چھپی باتوں کو جانتا ہے, رازوں کو جانتا ہے. وہ آپ کے روزے کیسے قبول کرے گا اگر دل میں یہ خناس موجود ہے. رمضان تک ضبط نفس کر لو, پرہیزیں کر لو, رمضان کے بعد پھر ویسے ہی بن جائیں گے. نہیں, یہ روزہ فاقہ کشی کا نام نہیں ہے, نہ آپ کو پیاسا مارنے کا نام ہے. یہ بھوک اور پیاس تو آپ کے تعاون کے لیے ہیں. اصل مقصود لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور یہ تقوی کوئی موسمی عمل نہیں ہے کہ ایک مہینے کے لیے اختیار کر لیا جائے. تقوی ایک دائمی عمل ہے. تا حیات واعبد ربک حتی یأتیک الیقین, اس وقت تک نیک اعمال کرتے رہو, گناہوں سے بچتے رہو, اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو جب تک موت نہ آ جائے. تو یہ ایک ایسا فریضہ ہے اللہ رب العزت کا جو تا دم حیات چلتا ہے. یہ ایک ماہ کی ریاضت نہیں ہے بلکہ زندگی بھر کا عمل ہے جس کو زندگی بھر اختیار کرنا ہے. یہاں وہ لوگ بڑے عجیب محسوس ہوتے ہیں جو رمضان کو الوداع کہتے ہیں اپنے شعروں میں, اپنی نظموں میں, اور ایک رونے کا تاثر پیدا کرتے ہیں کہ رمضان کو الوداع کہا جا رہا ہے. یہ الوداع کہنا ایک بے تکی بات ہے. الوداع کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ چاہیں تو پورا سال رمضان آپ کے ساتھ رہ سکتا ہے, رمضان کی صحبت آپ کو میسر آ سکتی ہے. اور وہ اس طرح کہ جو رمضان کے اعمال ہیں وہ آپ سال بھر انجام دیجئے. اور یہ حقیقت تقویٰ ہے, لعلکم تتقون. کس نے کہا کہ قرآن پاک کی تلاوت رمضان میں کرو اور رمضان کے بعد قرآن پاک کو لپیٹ کے رکھ دو؟ کون کہتا ہے کہ رمضان کے بعد روزے نہیں ہیں؟ ہر عمل آپ انجام دے سکتے ہیں. خیرات اور صدقات کا موسم صرف رمضان نہیں ہے, پورا سال یہ عمل آپ انجام دے سکتے ہیں. قیام اللیل یا تراویح رمضان کے لیے مخصوص نہیں ہے, پورا سال آپ قیام اللیل کر سکتے ہیں, قرآن پڑھ سکتے ہیں, صدقات دے سکتے ہیں, مواسات کا عمل کر سکتے ہیں, بھوکوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں. یہ تو ایک تربیت گاہ تھی ایک مہینے کے لیے. رمضان ایک یونیورسٹی, ایک درس گاہ ہے جو آپ کی تربیت کرتا ہے تاکہ یہ سارے اعمال آپ مستقلاً انجام دے سکیں. یہ الوداع کہنا رو رو کر ایک ڈرامہ ہے. یہ سارے اعمال رمضان کے بعد بھی انجام دیے جا سکتے ہیں, جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, من صام رمضان ثم اتبعه ست من شوال فکان کصیام الدہر. جو رمضان کے روزے رکھے اور شوال کے چھ روزے ساتھ ملا لے تو اسے زمانے بھر کے روزوں کا اجر ملے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا کہ آپ یہ دو دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ھذان الیومان یرفع فیہما العمل الی اللہ فحب یرفع عملی وانا صائم. ان دو دنوں میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں. میری خواہش ہے کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو ان میں روزہ بھی شامل ہو. اس حدیث سے روزے کی عظمت سامنے آتی ہے, اور یہ کہ بندہ ہر ہفتے میں دو روزے رکھ سکتا ہے جو کہ مسنون ہے. بندوں کی نیکیوں کے ساتھ اگر روزہ بھی پہنچے گا تو انسان کے جو اعمال ہیں وہ اور حسین ہو جائیں گے, اور زیادہ قابل قبول ہو جائیں گے. کیونکہ من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ بینہ وبین جہنم سبعین خریفا, جو اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک دن کا روزہ رکھ لے, اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت کے بقدر دور کر دے. یہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے. تو یہ سارے اعمال رمضان کے بعد بھی انجام دیے جا سکتے ہیں. الوداع کہنا نہ صرف صالحین کی سنت سے ثابت ہے, نہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے عمل سے ثابت ہے, نہ کسی صحابی کے فعل سے ثابت ہے. یہ محض ایک ایسا عمل ہے جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ایک ظاہری دکھاوا ہے. ورنہ ایک انسان اگر چاہے تو سال بھر کے لیے رمضان کی مصاحبت حاصل کر سکتا ہے, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سارے اعمال جو رمضان میں انجام دیے جاتے ہیں وہ رمضان کے بعد بھی جاری رکھے اور قائم رکھے, تو گویا اسے سال بھر کے لیے اس ماہ مبارک کی صحبت میسر آ گئی. الوداع کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ تقویٰ ایک دائمی عمل ہے. لعلکم تتقون, کہ تم متقی بن جاؤ. اس مہینے روزے کے تعلق سے, قیام اللیل کے تعلق سے, قرآن پڑھنے کے تعلق سے, صدقات دینے کے تعلق سے ایک تربیت حاصل کر لو. اور 30 دن کی ٹریننگ بہت ہوتی ہے, اور جب یہ مہینہ گزر جائے تو یہ تربیت آپ کے ساتھ رہے اور یہ اعمال انجام دیتے رہیں تاکہ اللہ کی رضا میسر رہے اور نیکیوں کا سلسلہ تا حیات جاری اور قائم رہے. تو بات تھوڑی سی پھیل کی عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ اختتامی لمحات جو ہیں ان میں کثرت استغفار کثرت توبہ اختیار کر لیں تاکہ اگر کوئی کمی کوتاہی باقی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ سے معافی حاصل کر لی جائے. کیونکہ رمضان گزرنے سے پہلے گناہوں سے پاک صاف ہونا ضروری ہے اور گناہوں کو بخشوانا ضروری ہے. جیسے کہ حدیث آپ نے سن لی کہ جو بندہ ماہ مبارک کو پا لے اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکے اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا جائے. اس کی رحمت لامحدود ہے. سابقت رحمتی غضبی حدیث قدسی, اللہ فرما رہے کہ میری رحمت جو ہے میرے غصے سے پہلے اپنے بندوں کے ساتھ پہلے رحمت کا معاملہ کرتا ہوں, اور جو بندہ اپنی حرکتوں سے رحمت کے معاملے کا مستحق نہ بن سکے تو پھر میرے غضب کا معاملہ غصے کا معاملہ اور عذاب علیم کا معاملہ ہوگا. رحمت تو مقدم ہے, پیش پیش ہے. رحمت تو غصے سے سبقت لے گئی, غصے پر غالب ہے. پھر رحمت کیوں نہ حاصل ہو سکی, رحمت سے کیوں دھتکار دیے گئے, گناہ کیوں نہ بخشے جا سکے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم, گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا. پھر ایک بندہ اس مہینے کو پا لینے کے باوجود اللہ کی رحمت سے دور کیوں ہے, جبکہ مہینہ ایسا ہے کہ اس کی ایک ایسی خصوصیت ہے جو کسی اور عمل کو حاصل نہیں ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں گا. یہ صرف روزے کے ساتھ مخصوص ہے. اتنا قیمتی وعدہ, حتمی طور پہ میں جزا دوں گا, ضرور دوں گا. وہ جزا کیا ہوگی میں ہی جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا. ایسی پیار بھری باتیں, اور پھر بندہ استفادہ نہ کر سکے اس ماہ صیام سے بلکہ رب کائنات کی رحمت سے دھتکار دیا جائے, یہ بہت بڑی محرومی ہے. اس نے روزے کے اجر کو چھپایا ہوا ہے, کیونکہ بندہ اپنے روزے کو چھپا کے رکھتا ہے اس کے اندر بھوک اور پیاس کا عالم کیا ہوتا ہے کوئی نہیں جانتا, صرف اللہ ہی جانتا ہے. اور اللہ رب العزت بندے کے عمل کے مطابق اس کو جزا عطا فرماتا ہے. بندے کا عمل انتہائی خفیہ ہے, اللہ کی جزا بھی انتہائی خفیہ ہے, حتیٰ کہ ملائکہ تک نہیں جانتے کہ روزے دار کا صلہ کیا اور اس کی جزا کیا ہے. یہ اس کی ایک خاص مہربانی اور محبت کا انداز ہے. جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث, ایک بار جبریل امین آپ کے پاس آئے اور جاتے ہوئے کہا کہ ابھی ایک خاتون آپ کے پاس آئے گی کھانا لے کر پانی لے کر, اس خاتون کو اللہ کا سلام پہنچا دینا اور ساتھ ایک بشارت دینا, بشرھا ببیت فی الجنہ من قصب لا نصب فیہ ولا صخب. اس خاتون کو جنت میں گھر کی بشارت دینا, وہ گھر ایسا ہوگا جو ایک ہی موتی سے بنا ہوگا, ایک اتنا بڑا موتی. اس کو تراش کر اللہ رب العزت ایک عالیشان محل بنائے گا اس خاتون کے لیے, ایک ہی موتی سے تراشا ہوا. تھوڑی دیر بعد خدیجۃ الکبریٰ آ گئی, نبی علیہ السلام کی بیوی جو اس بشارت کی مستحق بنی. محدثین نے اس پر بحث کی ہے کہ ایسا گھر جو ایک موتی میں تراشا ہو, اور ساتھ ہی فرمایا اس میں کوئی شور نہیں ہوگا, اس میں کوئی شور نہیں ہوگا, تھکاوٹ نہیں ہوگی, بات ہے کہ در حقیقت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صلہ ہے عین ان کے عمل کے مطابق. نبی علیہ السلام کی بیوی تھی اور کبھی نبی علیہ السلام سے چیخ کر بات نہیں کی, چلا کر بات نہیں کی, ہمیشہ نرم لہجے میں بات کی. یہ نہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے اس لیے, بلکہ 15 سال تو نبوت سے پہلے ساتھ گزارے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر کی عمر 25 سال تھی جب آپ کا نکاح خدیجہ سے ہوا, اور 40 سال کی عمر میں آپ نبی بنے, تو 15 سال تو نبوت سے قبل گزارے ساتھ. لیکن کیا یہ باکمال خاتون تھی اور کیا شوہر کے مقام کو پہچانتی تھی. کبھی اونچی آواز سے بات نہیں کی, کبھی چلا کر بات نہیں کی, چیخ کر بات نہیں کی. اور یہ صلہ اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ خدیجہ کا محل جنت میں ایک ہی موتی میں تراشا گیا جس میں کوئی شور نہ ہوگا, کیونکہ خدیجہ نے کبھی شور نہیں کیا. تو جیسا عمل ویسا صلہ. تو خالق کائنات اس طرح عطا فرماتا ہے اپنے بندوں سے, اظہار محبت فرماتا ہے. تو اس کے باوجود اگر ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے محروم ہو جائے, اس کے فضل سے, اس کی رحمت سے دھتکار دیا جائے, تو یہ بہت بڑی محرومی ہے. چنانچہ ایک شخص رمضان کے مہینے کو پا لینے کے باوجود اگر اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا جائے اور بخشا نہ جائے, اس کے گناہ معاف نہ ہوں, تو بہت بڑی محرومی ہے یہ. وجہ یہ ہے کہ قیامت کے روز جنت کا داخلہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر موقوف ہے. لن يدخل احدكم عمله الجنة الا برحمة الله, کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک اللہ جل وعلا کی رحمت نہ ہو. رحمت ہوگی تو جنت میں جائے گا, اور اگر رحمت سے دھتکارا جا چکا ہے تو جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہے, چاہے وہ اعمال کے ڈھیر لگا دے. تو پھر ان بنیادوں کو پہچاننا چاہیے جو بنیادیں عمل کی قبولیت کا باعث بنتی ہیں, اور پھر مستقل مسلسل توبہ اور استغفار کا عمل, تاکہ بندہ اللہ کا مقرب ہو جائے گناہوں سے پاک صاف ہو کر. کیونکہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر ہی اپنے عمل کو وہ قابل قبول بنوائے گا اور کروائے گا. ابھی آپ نے صدقۃ الفطر ادا کیا ہوگا, یہ ادا کر دیں گے, عید سے قبل تک ادا کرنا ضروری ہے. عید کے بعد اگر ادا کیا تو وہ صدقۃ الفطر نہیں ہوگا, ایک عام صدقہ شمار ہوگا, الا ایک بندہ معذور ہو. اس کا کیا مقصد, صدقۃ الفطر کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد روزے کو پاک صاف کرنا. اگر اس پورے مہینے میں کوئی کوتاہی ہو گئی, کسی قسم کی کمی رہ گئی, تو یہ زکاۃ الفطر جو ہے اس کمی کو دھو ڈالے گی, اس کوتاہی کو زائل کر دے گی. تو اس سے آپ سمجھیں کہ اللہ رب العزت اعمال بالکل پاک صاف قبول کرتا ہے جن میں گناہوں کا تلوث نہ ہو. اور بندہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے استغفار کے ذریعے اور توبہ کے ذریعے, باقی اعمال صالحہ انجام دے تو اعمال صالحہ بھی گناہوں کو ڈھانپ لیتے ہیں. تو یہ ایک منہج حیات بن جائے, اختتام استغفار پر ہو اور رمضان کے بعد مستقل اعمال صالح اختیار کیے جائیں اور اس میں تعطل نہ آنے پائے, تاکہ بندہ بالکل پاک صاف ہو جائے. صدقۃ الفطر اس معنی میں غور و فکر کا طالب ہے کہ یہ کیوں مشروع قرار دیا گیا, تاکہ بندے کا روزہ بالکل کوتاہیوں سے پاک صاف ہو جائے. تو پاک صاف عمل ہی اللہ کو قبول ہے. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, اللہ پاک طیب ہے, پاک ہے, اور صرف پاک عمل ہی قبول فرماتا ہے. تو عمل کو پاک بنانے کے لیے اگر گناہ ہوئے, کمی کوتاہی ہوئی, تو توبہ اور استغفار کی جائے,
صدقہ الفطر ادا کیا جائے تاکہ یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے بالکل خالص ہو جائے. اور صدقہ الفطر کی ادائیگی جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ ہو, ریاکاری کے ساتھ نہ ہو, اللہ کی رضا کے لیے ہو. اور طہارۃ للصائم پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے ہو تاکہ اس نیت کے ساتھ اللہ رب العزت اس عمل کو قبول فرما لے اور روزوں کو پاک صاف کر دے. ایک آخری بات اور بہت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ رمضان کے اختتامی لمحات میں نا امیدی بالکل نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اللہ کی رحمت کے ساتھ امید ہو, امیدیں وابستہ ہو, امیدیں قائم ہوں کہ جو ہم نے اعمال انجام دیے, روزے رکھے, راتوں کو تراویح کا اہتمام کیا, قرآن پاک کی تلاوت کی, صدقات اور خیرات دیں, قبولیت کی امید ہو, اجر کی امید ہو, نا امیدی نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے, سختی سے روکا کہ اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. ایک عزیز قدسی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بھی, میں اپنے بارے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں, دیکھتا ہوں کہ میرا بندہ میرے ساتھ کیا گمان رکھتا ہے. اگر اس کا گمان صرف یہ ہے کہ مجھے اللہ کا عذاب ملے گا, میرے اعمال کہاں قبول ہوں گے, میری عبادات کہاں قبول ہوں گی, اور گمان صرف عذاب ہی کا ہے, رحمت کا تصور ہی نہیں ہے, تو میں اس کو عذاب دے دوں گا. جو اس کا گمان ہے اس گمان کو پورا کر دوں گا. اور اگر اس کا گمان رحمت کے ساتھ ہے, رحمت کے سہارے پر قائم ہے اور رحمت پر بھرپور اس کو اعتماد ہے, تو میں اس کے رحمت کے گمان کو پورا کر دوں گا. انا عند ظن عبدی بھی, میں اپنے بارے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں, میں اس گمان کو پورا کر دوں گا. اصل بات یہ ہے کہ ایک بندے کا ایمان دو کیفیتوں کے بیچ میں رہے, الخوف والرجاء, یخافون عذابہ یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ, اس کی رحمت کی امید ہو اور اس کے عذاب کا خوف ہو. رحمت ایسی ہے کہ ایک کافر کو پتہ چل جائے کہ خالق کائنات کی رحمت کیسی ہے تو وہ بھی جنت کا امیدوار بن جائے, اور عذاب بھی بڑا شدید ہے, بڑا علیم اور مہین اور دردناک ہے. اور بندے کا ایمان ان دو کیفیتوں کے بیچ میں رہے, عذاب کا ذکر آئے تو عذاب کا خوف پیدا کر لے, رحمت کا ذکر آئے تو رحمت کا امیدوار بن جائے. امیر عمر کا قول ہے لو نادا منادی من السماء کلکم یدخلون الجنہ الا واحدا, اگر آسمان سے یہ ندا آئے, یہ پکار آئے, میرے بندو تم سب کے سب جنت میں جاؤ گے سوائے ایک شخص کے, پوری کائنات کو پکارا جائے کہ سارے جنتیوں سوائے ایک انسان کے, لخفت و نکون ہوا, امیر عمر فرماتے مجھے ڈر ہوگا کہ وہ ایک انسان میں ہی ہوں, یہ ان کے خوف کا عالم. اور اگر آسمان سے ندا آئے کہ تم سب جہنمی ہو سوائے ایک کے, فرماتے لرجوت و نکون ہوا, مجھے یہ امید ہوگی کہ وہ ایک بھی میں ہی ہوں, یہ ان کی رجا اور امید کا عالم ہے. ہمیشہ ایمان ان دو کیفیتوں کے بیچ میں رہے, اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہو تو خوف سے کانپنے لگے, رونگٹے کھڑے ہو جائیں, آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں, اور اس کی رحمت کا ذکر ہو تو اس کی رحمت کا امیدوار بن جائے, اس کی رحمت کا تمع اور حرص اپنے دل میں پیدا کر لے. لیکن بالخصوص جب کوئی نیکی انجام دے تو اس نیکی کی قبولیت کا امیدوار ہو. اس کی دلیل صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اربعون خصلۃ من اتا بواحدۃ منہن رجاء ثوابہ وتصدیق موعودہ الا دخل الجنہ, 40 کام ہیں, 40 خصلتیں چھوٹی 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 چھوٹی, ان 40 خصائل میں سب سے بڑی خصلت جو ہے منیحۃ العنزہ, کسی غریب کو بکری کا تحفہ دینا, باقی کام سارے چھوٹے ہیں جو بتائے نہیں گئے, چھپائے گئے ہیں. ایسا نہ ہو کہ بتا دیے جائیں تو بندہ ایک خصلت انجام دے کر مطمئن ہو جائے کہ میں جنتی بن گیا. نہیں, وہ جتنا اجتہاد کرے, کوشش کرے. جیسے اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو چھپا لیا 5 تاک راتوں میں, جیسے اللہ تعالیٰ نے جمعے کی وہ گھڑی چھپا لی جس گھڑی ضرور دعا قبول ہوتی ہے, اگر وہ گھڑی بتا دیتا تو بندے سارے کام چھوڑ کر وہ گھڑی دعا کر لیتے اور سمجھتے قبول ہو گئے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے اور اس کی رحمت کا ایک عالم ہے کہ اس نے ان چیزوں کو چھپا کے رکھا تاکہ بندے محنت کرتے رہیں, جد و اجتہاد کرتے رہیں. چنانچہ فرمایا کہ 40 خصلتیں ہیں. سب سے بڑی خصلت کسی بھائی کو بکری کا تحفہ دینا, باقی سارے کام چھوٹے چھوٹے ہیں. جو شخص ان میں سے ایک کام کرنے میں کامیاب ہو گیا, لیکن 2 شرطیں ہیں, رجاء ثواب ہے نمبر 1, جو اس کا اجر اور ثواب ہے اس کی پوری امید اس کو ہو, پوری امید اس کو حاصل ہو, شک نہ ہو اللہ کی رحمت میں, کوئی شک نہ ہو, کوئی محرومی کا احساس نہ ہو, نا امیدی نہ ہو, بلکہ پوری طرح امیدوار ہو, جو اس کا اجر و ثواب ہے وہ لازمی حاصل ہوگا. وہ تصدیق موعود ہے, اور جو اللہ اور اس کے رسول کے وعدے ہیں, فلاں کام کا یہ اجر, فلاں کام کا یہ ثواب, ان وعدوں کو سچا جانے, ان کی پوری طرح تصدیق کرے. تو فرمایا کہ کسی ایک خصلت کو اپنا لینے پر اسے ضرور جنت کا داخلہ حاصل ہو جائے گا. تو رمضان اختتام پذیر ہے, ان لمحات میں کثرت استغفار ہو, کثرت توبہ ہو, اور نا امیدی نہ ہو, بلکہ امید کا دامن تھامے رکھے. اس حدیث کو سامنے رکھے کہ میں اپنے بارے میں اپنے بندے کے گمان کو پورا کروں گا. گمان اگر رحمت کا ہے تو رحمت عطا کر دوں گا, گمان اگر یہ ہے کہ اس عمل کا ثواب ملے گا تو ثواب عطا کر دوں گا, اور گمان اگر یہ ہے کہ مجھے ثواب کہاں ملے گا, میں اس قابل کہاں, تو ٹھیک ہے پھر ثواب نہیں دوں گا. تو یہ بھی ایک ضروری امر ہے سوچنے کی بات. ہاں, اس کے لیے ان بنیادوں کو قائم کرنا ضروری ہے. جو بنیادیں قبول عمل کا راستہ ہموار کرتی ہیں, عمل ہر ایک کا قبول نہیں ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, هل اتاک حدیث الغاشیہ, وجوہ یومئذ خاشعہ, عاملۃ ناصبہ, تصلى نارا حامیہ. آپ کو قیامت کی خبر ملی جس دن بہت سے چہرے کالے ہوں گے, سیاہ, ذلیل اور رسوا. ان کا قصور کیا ہے؟ کیا وہ چہرے بد عمل تھے یا بد کردار تھے؟ نہیں, عاملۃ, عمل کرنے والے تھے, ناصبہ, عمل کر کر کے تھک جانے والے تھے, بے تحاشا عبادتیں, بے تحاشا محنتیں, لیکن تصلا نارن حامیہ, جہنم کی دہکتی آگ کا لقمہ بن جائیں گے, نیکیاں ساری برباد ہو جائیں گی, عمل پہاڑ جیسے ہوں گے مگر ذرے بنا کر بکھیر دیے جائیں گے. یہ قیامت کی ہولناک خبر ہے. معنی نیکی ہر ایک کی قبول نہیں ہوتی, پہلے وہ بنیادیں قائم کر لو. جن بنیادوں پر نیکیوں کی قبولیت کا راستہ ہموار ہوتا ہے, اور اللہ کے بندوں کو 3 بنیادیں بڑی اہم ہیں. نمبر 1, توحید خالص. اگر آپ کے عقیدے میں شرک ہو یا آپ کے عمل میں شرک ہو, چاہے وہ شرک ایک سوئی کے ناکے کے برابر کیوں نہ ہو, کوئی روزہ اور کوئی شب بیداری اللہ قبول نہیں کرے گا. قرآن پہ قرآن پڑھتے جاؤ, اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. صدقات اور زکوات کے ڈھیر لگا دو, اللہ پاک قبول نہیں کرے گا. شرک کے ایک ذرے کی موجودگی میں ساری نیکیاں برباد ہیں. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے میرے پیارے پیغمبر, آپ حبیب اللہ اور خلید اللہ ہیں, لیکن ایک بات آپ بھی سن لیجیے, اگر آپ نے بھی شرک کر لیا تو آپ کے بھی سارے اعمال برباد کر دوں گا. تو میرا آپ کا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ کس زان پر ہم شرک کرتے ہیں؟ یہ قبروں کی مجاورتیں, قبروں پر سجدے اور قبر والوں کو پکارنا, فلاں مشکل کشا اور فلاں حاجت روا, فلاں دستگیری کرنے والا, یہ سب شرک کی بھیانک صورتیں ہیں. قبروں پر چادریں چڑھانا, قبروں پر دیے جلانا, سب شرک کی بھیانک صورتیں ہیں. یہ کیفیت اگر ایک ذرے کے برابر ہے تو کوئی روزہ, کوئی نماز, کوئی قیام اور کوئی قرآن کی تلاوت قبول نہ ہوگی. تو اگر قبولیت کی امیدوار ہے, یہ امید تب قائم کریں جب ان بنیادوں کو اپنا لیں. قبولیت توحید خالص پر قائم ہے, اور نمبر دو, قبولیت اس بات پر قائم ہے کہ بندے کا عمل سنت مصطفیٰ علیہ السلام کے مطابق ہو, اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہو. اور قبولیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ بندہ اپنے دل سے مخلص ہو, ریاکار نہ ہو, دکھاوے کا عمل نہ ہو. آپ یہ حقیقت کیوں نہیں سوچتے کہ روزے کے دوران اگر کوئی چھوٹی موٹی کمی کوتاہی ہو گئی تو زکاۃ الفطر سے اس کو پورا کیا جاتا ہے, جس کا معنی اللہ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ شاہ ہی قبول کرتا ہے. لیکن ایک بندہ ایسا ہو جس کے دل میں شرک و بدعت کے اڈے قائم ہو, یا بھیانک جرائم کا وہ مرتکب ہوتا ہو, تو اس کو پاک صاف ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان معمولی کوتاہیوں سے روزے کو پاک صاف کرنا ضروری ہے زکاۃ الفطر کے ذریعے. یہ بھیانک جرائم اور یہ بھیانک اڈے جو دلوں میں قائم ہیں شرک کے, بدعت کے, گناہوں کے, تلوث کے, اگر یہ سب موجود ہیں تو یہ پھر اعمال کیسے قابل قبول ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک نصیحت ہے سب کے لیے کہ قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ توحید خالص پر آ جاؤ, شرک سے توبہ کر لو. قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ سنت خالصہ اپنا لو, بدعت سے توبہ کر لو. اور قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ہر قسم کی ریاکاری کا گلا گھونٹ کر پوری طرح مخلص ہو جاؤ, اللہ کی رضا کے لیے ان اعمال کو انجام دو. جب یہ بنیادیں موجود ہوں پوری محنت کے ساتھ اور پوری دیانتداری کے ساتھ, پھر آپ نے جو بھی نیکی انجام دی ہو اس کی قبولیت کا اپنے اندر یقین پیدا کر لیں, ایک امید اپنے اندر قائم کر لیں, ایک حرص اپنے اندر قائم کر لیں, اور اپنے آپ کو باور کرائیں کہ اس عمل کے بعد میں اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں, تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں جو بندے کا گمان ہے اس گمان کو پورا کر دے. گمان اگر رحمت کا ہے تو رحمت مل جائے گی, اور گمان اگر عذاب کا ہے تو عذاب مل جائے گا. تو یہ عظیم الشان نیکیاں انجام پائی ہیں, تو اس اختتامی لمحات میں یہ ضروری ہے کہ ہم اچھا گمان اپنے رب کے بارے میں قائم کر لیں کہ وہ بڑا غفور رحیم ہے, بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے. اس کا پیار تو 70 ماؤں کے پیار سے زیادہ ہے. بنی اسرائیل کے 100 افراد کے قاتل کو اس کے دل کی ندامت کو دیکھ کر معاف کر دیا اور اس کے جنتی ہونے کا فیصلہ فرما دیا. فاحشہ عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا, اس غفور رحیم نے اس عورت کو متقی بنا دیا, اس کے تمام گناہ معاف کر دیے, جنتی ہونے کا فیصلہ فرما دیا. اللہ کے پیارے پیغمبر نے جنت میں لوٹ پوٹ ہوتے ایک شخص کو دیکھا, وجہ کیا تھی؟ اس نے راہ چلتے ایک موزی شے کو ہٹایا تھا, اللہ کوئی نیکی پسند آ گئی. بڑا غفور رحیم, اپنے بندوں سے محبت کرنے والا اور اپنے بندوں سے پیار کرنے والا. تو اس پیار کے احساس کے ساتھ اس ماہ کا اختتام ہو. کئی باتیں ہوئیں, ریاضتیں ہوئیں, محنتیں مشقتیں ہوئیں, یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ تو غفور رحیم ہے, ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول فرما لے. یا اللہ تو رحم فرمانے والا ہے, اپنی رحمت سے ڈھانپ لے. یہ مہینہ اختتام پذیر ہے, جب یہ مہینہ ختم ہو تم گناہوں سے پاک صاف ہو چکے ہوں, تیرے ہاں تیری رحمت کے مستحق ہو چکے ہوں, تو محبتیں کرنے والا اور رحمتیں فرمانے والا ہے, بندوں کے اعمال کو قبول کرنے والا. یا اللہ ہم سارے جرائم سے, اپنے بھیانک گناہوں سے توبت النصوح کرتے ہیں, یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں پر قلم عفو پھیر دے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على النبي. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد، بہت سے دوستوں نے دعا کی اپیل بھیجی ہے، یہ بالخصوص ہمارے ساتھی محمد ابراہیم آئی سی یو میں ہیں، دعا کریں کہ اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما دے، اللہ اپنی شفا کے خزانے عطا فرما دے، تمام بیمار بھائیوں اور بہنوں کو اللہ رب العزت صحت کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرما دے، جو بھائی بہن پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو عافیت عطا فرما دے اور ان کی پریشانیاں دور کر دے، اللہ ہر شر سے محفوظ رکھے. یہ آج کا اعلان جو ہے مسجد ام کلثوم کے لیے، یہ ایک نئی مسجد ہے جو لیاری میں تعمیر ہو رہی ہے اللہ کے فضل سے، مسجد ام کلثوم کے نام سے. لیاری کا علاقہ آپ سب جانتے ہیں کہ دعوت بڑی تیزی سے وہاں پھیل رہی ہے، اور مساجد کا ایک جال بھی الحمدللہ بچھ چکا ہے، اور جو مسجدیں بن چکی وہ بھی تنگ ہو رہی ہیں، ان کی بھی توسیع کی ضرورت ہے. چار چار پانچ پانچ چھتیں نمازیوں سے بھر جاتی ہیں، وہاں اللہ کی توفیق سے دعوت بڑی کامیاب ہے، بڑی کامیاب ہے. تو یہ لیاری کے ایک علاقے میں ایک مسجد پلاٹ موجود اور تعمیر شروع ہو چکی ہے، اس وقت چھت ڈالنے کا مرحلہ آ چکا ہے، اور چھت کے لیے جو سریا سیمنٹ وغیرہ مطلوب ہوتا ہے اس کے لیے آج آپ سے اپیل کی جا رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس گھر کو مکمل کرنے میں ہمیں پیش پیش ہونا چاہیے تاکہ اللہ کا گھر بن جائے، جیسے اپنا گھر بناتے ہیں اس سے کہیں زیادہ شوق اور ذوق سے اللہ کا گھر بنائیے. اور پھر یہ ماہ مبارک بھی ہے، اس ماہ کی نیکیاں بڑی محبوب ہوتی ہیں اور اللہ کے قرب کا باعث ہوتی ہیں. من بنا اللہ مسجد بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی، جو اللہ کے لیے گھر بناتا ہے مسجد بناتا ہے اللہ جنت میں اس کا گھر بنا دیتا ہے. تو یہ تعمیری کام جاری ہے، آپ وہاں خود جا سکتے ہیں اور جا کر تعاون کیجئے، یہاں ساتھی موجود ہیں انہیں تعاون دے دیجئے، وہ سارے ساتھی قابل اعتماد ہیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کے پیسے اللہ کے گھر میں لگیں گے، اور جب تک اللہ کا گھر قائم اور آباد ہے انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے بنے گا. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم انصر إخواننا الموحدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم انصرهم في الشام، اللهم انصرهم في غزة، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في العراق، اللهم انصرهم في كشمير، اللهم انصرهم في أفغانستان، اللهم انصرهم في السعودية، اللهم انصرهم في اليمن، اللهم انصرهم في كل مكان. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي.